أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے ہمیں اسلام کے لیے ہدایت دی اور ہمیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دی. وبعد ذلك رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اے اللہ، ہمیں بنا دیجئے ان میں سے جو اس قرآن کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے، اور متشابہات پر ایمان رکھتا ہے، اور محکم آیات کے مطابق عمل کرتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتا ہے ایسے طریقے پر کہ وہ تجھ کو ہم سے راضی کر دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت کی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور آپ سب ایکسائٹیڈ بھی ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ آج ہم اپنی پہلی سورہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تدبر کے ساتھ گہرائی میں جاتے ہوئے اس کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو کیا کلاس میں آنے سے قبل آپ نے ٹاسک پورے کیے؟ کیا اللہ سے دعا مانگی؟ کیا دو نفل کا اہتمام کیا؟ کیا صدقہ کر کے کلاس میں آئے ہیں؟ کیا دلوں کو صاف کر کے یہاں آئے ہیں؟ اگر یہ سب کیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کیا تو ابھی اٹھیں، جلدی سے دو نفل پڑھ لیں، یا صرف دعا مانگ لیں، یا صدقہ کر لیں، یا ایک منٹ کے لیے بیٹھ کے اپنے دل کو ٹٹولیں اور اپنے دل کو ہر چیز سے خالی کر دیں. کیونکہ آپ کو یاد ہے نا قرآن نور ہے اور پولوٹڈ دل میں کبھی بھی یہ داخل نہیں ہوگا. جی تو آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الناس کو دیکھیں گے, لیکن اس سے قبل قرآنی اور مسنون دعائیں ہم کیا کریں گے. اس میں پہلی دعا جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں, پکچر آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی, اخلاص النیہ کی دعا ہے. بہت خوبصورت دعا ہے, حضرت عمر اس دعا کو مانگا کرتے تھے اور الدعاء والدواء میں یہ دعا مینشن ہے, 303 اس کا نمبر ہے. حضرت عمر اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر دے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. خوبصورت دعا ہے نا. چلے میں اب پڑھتی ہوں, آپ میرے ساتھ پڑھیے گا اور پھر آپ نے اس کو میمرائز بھی کرنا ہے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا, واجعله لوجهك خالصا, ولا تجعل لأحد فيه شيئا. صرف تین چھوٹی چھوٹی لائنز ہیں, ٹھیک ہے, کہ اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے, یعنی ہر عمل میرا نیک ہو اور میں کس کے لیے کروں, لوجہ کا خالص ہو, وہ تیرے چہرے کی دیدار کے لیے ہو, یعنی اس لیے نہ ہو کہ دنیا میں مجھے اس کا بدلہ ملے بلکہ اس لیے ہو کہ اس کے جواب میں مجھے آپ کے چہرے کا دیدار نصیب ہو. وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا, اور یا اللہ ایسا نہ ہو کہ میری نیت میں کوئی فطور آ جائے اور اس میں کسی بندے کا کوئی حصہ آ جائے, اس میں کسی ایک کا بھی کوئی حصہ نہ رکھیے گا, نہ کوئی شہرت, نہ کوئی دکھاوا, کچھ بھی نہیں یا اللہ, صرف آپ کے لیے. تو یہ ہماری قرآنی اور مسنون دعاؤں میں سب سے پہلی دعا ہے, اخلاص النیہ کی دعا, جس کو آج آپ انشاءاللہ یاد کریں گے اور شام کو اپنے انچارجز کو بھی سنائیں گے انشاءاللہ. چلیے اب آتے ہیں تدبر کی طرف. سورۃ الناس یہ مکی سورت ہے اور ایک رکوع ہے, 6 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. قل کہہ دیجئے, اعوذ میں پناہ لیتا ہوں یا لیتی ہوں, برب الناس رب کی انسانوں کے, ملک الناس بادشاہ کی انسانوں کے, الہ الناس الہ کی انسانوں کے, من شر شر سے, الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے کے, بار بار پلٹ کر آنے والے کے, الذی وہ جو, یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے, فی صدور الناس سینوں میں یعنی دلوں میں لوگوں کے, من الجنتی جنوں میں سے, والناس اور انسانوں میں سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي
سورت الفلق اور سورت الناس ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور ان دونوں سورتوں کو موعظتین بھی کہا جاتا ہے. کچھ کے مطابق یہ مکی سورہ ہے اور کچھ کے نزدیک یہ مدنی ہے. یہ دونوں سورتیں بیسیکلی ایک جامع دعا پر مبنی ہیں، اس لیے ان دونوں کو موعظتین بھی کہا جاتا ہے. ایک سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ موعظات اور موعظتین میں کیا ڈفرینس ہے، تو آپ لوگوں کو اب پتہ ہونا چاہیے بینگ اے قرآن اسٹوڈینٹ کہ موعظتین آخری دو سورہ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ فلق کو اور سورہ ناز کو، جبکہ موعظات میں تین سورہ آ جاتے ہیں، سورہ فلق، سورہ ناز اور سورہ اخلاص. سورۃ الناس اصل میں ایک دعا ہے. قرآن کی بگننگ اور اینڈ دعا سے ہوتی ہے. دیکھیے، فاتحہ میں ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، استعانہ، اہدنا الصراط المستقیم، جبکہ پورا قرآن پڑھنے کے بعد سورۃ الناس میں ہم اللہ سے پروٹیکشن مانگتے ہیں، استعاذہ. فاتحہ میں استعانہ تھی، مدد تھی، اور ناس میں استعاذہ تھی، پروٹیکشن تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سین اور ان سین دنیا میں ایبسولیوٹ اتھارٹی رکھتے ہیں. ہم اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، ہماری حفاظت بھی اللہ کے ذات کر سکتی ہے. اور امام البحقی نے دلائل النبوہ میں مینشن کرتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں ساتھ نازل کی گئی ہیں کہ حفاظت کی دعائیں 11 آیات کی صورت میں رسول اللہ پر نازل ہوئی ہیں. تو گویا یہ حفاظت کی دعائیں ہیں 11 آیات کی صورت میں، 5 سورہ فلق کی آیات اور 6 سورۃ الناس کی آیات. عبداللہ بن مسعود کی نریشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھ کر حضرت حسن اور حضرت حسین پر بلو کیا کرتے تھے. تو ان صورتوں کا رسول اللہ کی زندگی سے گہرا تعلق ہے، یہ لکھ لیں، کیونکہ جو چیز محبوب کو اہم ہو وہ ہمیں بھی اہم ہو جاتی ہے. اور ہماری سب سے فیوریٹ پرسنالٹی اللہ کے نبی ہیں، تو ان دو صورتوں کا رسول اللہ کی زندگی میں بہت گہرا تعلق تھا. میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے تھا. جب رسول اللہ پر فزیکل النس آئی تو حضرت جبریل یہی 11 آیات پڑھ کر آپ پر بلو کرتے تھے. اسی طرح آپ صبح شام کے اذکار کرتے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ رسول اللہ صبح کے وقت بھی آخری تین سورت کو 3-3 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ اسی طرح پڑھتے تھے اور خود پہ دم کرتے تھے. شام کو یہی عمل ریپیٹ کرتے تھے. پھر اسی طرح رات کو سونے سے قبل بھی اللہ کے نبی ان آخری سورت کو پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ بلو کرتے اور ہاتھ جہاں جہاں باڈی کے جس پارٹ کو ٹچ کرتے وہاں تک پہنچاتے تھے. تو آغاز ان صورتوں کے ساتھ آپ کا ہوتا تھا، شام ان صورتوں کے ساتھ اور رات کا آغاز ان صورتوں کے ساتھ. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت کس قدر امپورٹنٹ ہیں. اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ ان الناس لم يتعوذ مثل هذين، کہ انسانیت نے کبھی اللہ کی حفاظت ان سے بہتر الفاظ میں نہیں مانگی. آج کل کتنی ڈسپریشن ہے، کس قدر نیگیٹیوٹی ہے، کس قدر فیئرز ہیں جو انسان نے اپنے اندر پالے ہوئے ہیں، مایوسیت ہمارے اندر اور باہر جھلکتی ہے. کبھی ہم شیطان کو لے کر اتنا سوچتے ہیں کہ آخر میں خود کو بے بس فیل کرتے ہیں. کبھی سوسائٹی والوں کا یہ اثر ہم پہ ہو چکا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ میرا اور آپ کا دشمن ہے، ہر دوسرا بندہ میرا اور آپ کا حاسد ہے. کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ایسی ایسی بیماریاں ہم پہ آ گئی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ تو سراسر جادو ہیں. اور یہ چیز ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہو چکی ہے. नसर, हसद, इसी तरह जादू और शैतान के अटैक्स, और ये सब बरहक हैं। याद रखिएगा, इनको डिनाई नहीं किया जा सकता, ये बरहक हैं। नजर बरहक है, जादू बरहक है, शैतान के अटैक्स बरहक हैं, लेकिन इनको इतना भी खुद पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता कि इंसान इंफीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाए, इंसान इतना बेबस हो जाए कि वो अपने आप को जाया करने लग जाए। अगर ये चीजें बरहक हैं तो हमारे कुरान में एक एक चीज का सोल्यूशन बता दिया गया। जिस शरीयत ने इतना बता दिया कि वॉशरूम में जाएं तो कैसे जाएं, वॉशरूम से निकलें तो कैसे निकलें, पानी पिएं तो कौन सा हाथ यूज करें, और सोएं तो कौन से करवट लें, क्या उस शरीयत ने ये नहीं बताया होगा कि इतने बड़े मसाइल हैं तो इनका सोल्यूशन क्या होगा? बताया है, कहा जाता है ना कि इन्नमल अमालु बिल खवातीन, कि हर चीज का जो एंड होता है वो बहुत मैटर करता है। तो जो कुरान का एंड है वो सूरत नाज से है, इंसानों के नाम पर ये सूरत रखी गई है। इसमें हम शैतान की चालों को पढ़ेंगे और इंसान की चालों को डिस्कस करेंगे। लेकिन अफसोस, हम इस चीज को तो एक्सेप्ट करते हैं कि ये सब चीजें बरहक हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन कुरान और सुन्नत की रोशनी में नहीं देखते। हमारे नजदीक हर आए दिन दरबारों में और पीरों फकीरों के पास जाना बहुत आसान है, लेकिन कुरान की तरफ खुद रुजू करना बहुत डिफिकल्ट है। सिर्फ एक मिसाल में देकर बात को आगे कंटिन्यू करूंगी कि आप जब बीमार होते हैं, जब आप बीमार होते हैं तो पैनाडॉल भी आपको लेनी होती है। अगर आपकी मदर लेंगी तो उसका कोई इफेक्ट आप पे नहीं होगा। और कहा जाता है कि परहेज इलाज से बेहतर है, यानी एहतियात इलाज से बेहतर है। और मैं एक जगह पढ़ रही थी कि जब आप ये कहते हैं ना कि फलां बंदे ने हसद की, तो इसमें कसूर उसका नहीं है या फलां की नजर लगी, इसमें कसूर आपका है कि आपने प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स क्यों अख्तियार नहीं की, आपने क्यों मौका दिया अगले को कि नजर आपको लग सके, आप हसद का शिकार हो सके, आप पे जादू हो सके, शैतान की ट्रिक्स आप पे फौरन मुसल्लत हो सके, शैतान का शर आपको पहुंच सके। ये दुनिया है, ये जन्नत नहीं है। यहां हर तरह के अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी शैतान का शर आएगा, कभी नफ्स का शर आएगा, कभी इंसानों का शर आएगा, कभी जिन्नात का शर आएगा, हर शर आएगा। मैं और आप किस किस को रोकेंगे? जब 400 आग लगी हो तो सिर्फ खुद को बचाया जाता है। तो आज के भी इस दौर में मैं और आप हर वक्त ये डिक्लेयर करना कि फलां ऐसा है, फलां तो मुझसे हसद ही करता है, और शैतान के बारे में और फिर इसी तरह इंसानों के बारे में ऐसे नेगेटिव बातें करने से, इसमें मेरा और आपको कोई भला नहीं है। मेरा और आपका भला इसी में होगा कि हम प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स खुद पे अप्लाई करें, और जो बेहतरीन हिफाजत की दुआएं हैं उनमें से एक दुआ सूरत उन्नास भी है। और देखें ये सूरत है कितने खूबसूरत कि ये ह्यूमैनिटी के नाम पर रखी गई, इंसानियत के नाम पे। आप देखें इस पूरी सूरत में 6 की 6 आयत में रेपिटेशन है, अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। फिर 4थी आयत में खन्नास आ जाता है, लेकिन फिर 5वीं में फी सुदूर इन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, इंसान 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 इंसान। तो बेसिकली सूरतुल फातिहा में रब्बुल आलमीन, आपने देखा था ना कि वहां रब्बुल आलमीन कहा गया है, अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन, और यहाँ पे क्या कहा गया, रब्बिन नाज, अऊज़ु बिरब्बिन नाज। तो ये निस्बत तशरीफी है, यानी इंसान को शर्फ दिया गया है, एक मकाम दिया गया है, एक ऑनर दिया गया है। अल्लाह ताला अपना तारुफ करवा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं तो रब्बिन्नास हूँ, इंसानों का रब हूँ। जिस इंसान को अल्लाह ने इतना मकाम दिया, इतना शर्फ दिया, आज वो कितने आसानी से खुद को कह लेता है कि मैं यूजलेस हूँ, मेरा कोई मकाम नहीं है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ना घर में, ना बच्चे मेरी इज्जत करते हैं, ना मेरे पेरेंट्स मेरी इज्जत करते हैं, ना सोसाइटी में मेरी कोई रिस्पेक्ट करता है। आप गौर तो करें, आपका रब आपकी इज्जत फरमा रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, अऊजु बिरब्बिन्नास, आप इंसान हैं और अल्लाह ने आपकी निस्बत अपने साथ मुंसलिक कर दी। सुभान अल्लाह, इससे बढ़ के और शर्फ मेरे और आपके लिए क्या हो सकता है? कहीं अल्लाह ने डायरेक्ट ये नहीं कहा बिरब्बिल मलाइक, कहीं अल्लाह ताला ने डायरेक्ट ये नहीं कहा बिरब्बिल अशजार, के दरख्तों का रब, हालांकि अल्लाह ताला दरख्तों का भी रब है। कहीं अल्लाह ताला ने ये नहीं डायरेक्ट कहा बिरब्बिन नुजूम, सितारों का रब, हालांकि अल्लाह ताला सितारों का भी रब है। कहीं अल्लाह ताला ने डायरेक्ट ये नहीं कहा बिरब्बिल जिन्नात, जिन्नों का रब, हालांकि वो जिन्नात का भी रब है। अगर अल्लाह ताला ने कहा है तो बिरब्बिन्नास कहा है। ये इंसान का ऑनर है, इंसान को डिग्निटी प्रोवाइड की गई है कि अल्लाह ताला ने अपने आप को इंसानों के साथ रिलेट कर दिया और बता दिया कि मैं रब हूं इंसानों का। फिर क्या, मालिक-ए-नास, मैं बादशाह हूं इंसानों का। इलाह-ए-नास, मैं इलाह हूं इंसानों का। तो ये जो पहली तीन आयात हैं, इनमें बेसिकली अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन है, जिस तरह सूरतुल फातिहा में अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। इसी तरह इन तीन आयात में भी अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन है बिरब्बिन्नास, मालिकिन्नास, इलाहिन्नास। तो आइए अब हम इन डेप्थ स्टडी की तरफ आते हैं। इन सूरत की इम्पोर्टेंस आपको पता चल चुकी होगी, और अलामा इब्नुल कय्यम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि अर्लीस्ट चीजों में जब उम्मत ने खुद को कुरान से दूर किया है, तो मुसलमानों ने हीलिंग के तौर पर रुकिया को, यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास को छोड़ दिया है। तो प्लीज अडॉप्ट द पैटर्न ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह अलामा इब्न कय्यम फरमाते हैं कि इंसान को जितनी तलब अल्लाह की हिफाजत में आने की होनी चाहिए, इतनी खाने पीने और ओढ़ने की नहीं होनी चाहिए। तो हिफाजत के लिए भी वही अस्कार हमने अडॉप्ट करने हैं, उसी पैटर्न को अडॉप्ट करना है जिस पैटर्न को अल्लाह के रसूल ने अडॉप्ट किया, सहाबाए कराम ने फॉलो किया। और रसूलुल्लाह ने कैसे इस सूरत को अडॉप्ट किया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप मॉर्निंग अस्कार में इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ते थे, शाम के अस्कार में इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ते थे, रात को सोने से कबल 3 मरतबा इस सूरत को पढ़ के अपने हाथ पे फूंकते और फिर वो हाथ अपनी पूरी बॉडी पे फेर देते थे। फिर इसी तरह आप देखते होंगे कि आप जानते भी होंगे और आप खुद भी पढ़ते होंगे कि रसूलुल्लाह फजर की नमाज में भी ये सूरत पढ़ते थे। तो कितनी आपके दिल के करीब थी, जब हजरत हसन और हुसैन बीमार होते तो आप ये सूरत पढ़ के उन पे दम करते, और जब रसूलुल्लाह खुद फिजिकल इलनेस का शिकार हुए तो हजरत जिब्रील ने यही सूरत पढ़ के आप पे दम की थी। और देखिए पहली आयत, कुल, कह दीजिए। ये लफ्ज कुल नहीं है, जो कश वाली काफ है वो नहीं है, ये कौफ है, नुक्तों वाली। यहाँ बहुत डिफरेंस है कुल में और कुल में। जो अगर जो कौफ है, जिसको हम हैवीली प्रोनाउंस करते हैं, उसका मतलब होता है कह दीजिए, बोलिए, कुल। जबकि अगर हम इसको लाइटली, बारीक बीनी से अदा करेंगे, यानी कुल कहेंगे, तो इसका मतलब होता है खाइए। अरेबिक में कुल का मतलब होता है खाना और कुल का मतलब होता है कह दीजिए। तो ये कौफ है, काफ नहीं है, इसका क्या मतलब है, कह दीजिए। तो अल्लाह ताला गोया कि मुझे और आपको हुक्म दे रहे हैं कुल कहकर इस दुआ को पढ़ने का। तो गोया जब हम इस सूरत को बतौर दुआ पढ़ते हैं तो एक्चुअली वी आर ओबेइंग अल्लाहस डिमांड। अल्लाह हू अकबर, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ऑर्डर कर रहे हैं कि कुल कह दीजिए कि आप ये काम करें, आप ये दुआ पढ़ें, इस सूरत को ऐसा हीलिंग अडॉप्ट करें। तो जब मैं और आप इस सूरत को फिर बतौर दुआ पढ़ते हैं तो एक्चुअली हम अल्लाह ताला का एक ऑर्डर है उसकी इताअत करते हैं। और याद रखिएगा कि इंसान अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ ही नहीं सकता जब तक वो अल्लाह की ओबीडियंस में ना हो। ठीक है, तो कुल के बेसिकली तीन मतलब होते हैं। नंबर वन, डिक्लेरेशन, यानी इंसान को अपने आप को अल्लाह के सामने डिक्लेयर करना होता है, अपने आप को खालिक की मखलूक अनाउंस करने का ये तरीका है। फिर इसी तरह कुल का मतलब होता है टू कॉल समवन, यानी कुल कहकर दुआ शुरू करना दरअसल एक हम्बल एक्सप्रेशन है, मोहताजी के निदा है। आई कॉन्ट हैंडल माई सेल्फ, आई नीड यू, या अल्लाह मैं अपने आप को नहीं संभाल सकती, मुझे आपकी जरूरत है। और फिर इसी तरह कुल एक कमांड है। फिर इसी तरह कुल कहकर जब हम दुआ मांगते हैं तो हम अपने नफ्स को काबू में रखते हैं, एक्चुअली वी स्लैम आवर ईगो, हम झुकते हैं, क्योंकि कुल में एक हुक्म है ना, अल्लाह ताला कह रहे हैं तो हम झुकते हैं जब हम कुल कहते हैं। तो आइंदा से जब भी आप कुल कहेंगी, सबसे पहले तो कुल नहीं कहना, कुल, ठीक है, हैवीली इसको प्रोनाउंस करना है। आप कुल कहेंगे तो आपके माइंड में बस कितनी बातें आनी चाहिए, नंबर वन कि आप डिक्लेयर कर रही हैं अल्लाह के सामने कि ए अल्लाह मैं आपकी मखलूक हूं। नंबर टू, आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि एक हम्बल एक्सप्रेशन है, एक आजिसी वाला अंदाज है कि हम अपने आप को अपने रब के हवाले कर रहे हैं। फिर इसी तरह आपके माइंड में ये चीज भी आनी चाहिए कि जब हम कुल कह के दुआ मांगते हैं तो हम अपने नफ्स को काबू में कर रहे हैं, हम झुक रहे हैं, हम अपने तकब्बुर को खाक में मिला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आऊजु, मैं पनाह लेती हूँ, बिरब्बिन्नास, रब की इंसानों की। और आप देखिए हर आयत का जहां एंड हो रहा है ऊपर लाम अलिफ ला है, जिसका मतलब है कि स्टिल कंटिन्यू है ये आयत। अब यहाँ पे अल्लाह ताला का तारुफ है कि मन हुआ रब, रब कौन होता है, क्या आप मुझे बताएंगे? क्योंकि हम ये बात तो कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, लेकिन रब कौन होता है? अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने तारुफ बहसियत रब फरमाया है, सूरतुन नास में भी और सूरतुल फातिहा में भी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल आऊदु बिरब्बिन नास, कुल आऊदु बिरब्बिल फलक। तो रब कौन होता है, आइए देखते हैं, मन हुआ रब, रब कौन है? सबसे पहले हुवल मालिकु, जो मालिक हो। और मालिक कौन होता है, मालिक का क्या माना होता है? एब्सोल्यूट अथॉरिटी। तो पहला पॉइंट क्या है, मन हुआ रब में, यानी रब के लिए पांच माना याद रखने होंगे, ठीक है आपने। सबसे पहले मालिक, तो मालिक कौन होता है कि जिसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो, मुकम्मल अथॉरिटी जिसके पास हो। और देखिए जब हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे भी पढ़ा जाता है मालिकी यौमिद्दीन, और एक और तरह से कैसे पढ़ा जाता है, मालिकी यौमिद्दीन। तो मालिक और मलिक में क्या फर्क है? मालिक का मतलब होता है कि हर छोटी बड़ी चीज का मालिक, और मलिक बड़ी बड़ी चीजों का मालिक। और जब मालिक और मलिक आ जाए तो उस वक्त मालिक कहते हैं छोटी छोटी चीजों का मालिक, और मलिक बड़ी बड़ी चीजों का। मसलन आप ये तो कह सकते हैं कि मैं इस घर के मालिक हूं, या मैं इस फोन के मालिक हूं, लेकिन आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं इस घर की मालिक हूं। वो हम यूज करते हैं मलिक सुलेमान, हाँ, जिनकी अथॉरिटी बड़ी बड़ी चीजों पर होती है। اللہ تعالیٰ اپنا تعارف من ہوا رب میں جو پہلی چیز سے کروا رہے ہیں وہ ہے ہوا المالک، کہ اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی مالک ہے. اے انسان، تمہارا رب تو وہ ہے کہ جو مالک ہے، جس کے پاس ایبسولوٹ اتھارٹی ہے. تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے مسائل کو سلجھانے پر قادر نہیں ہے؟ وہ صرف بڑی چیزوں کا ہی مالک نہیں ہے؟ اکثر ہمارے ذہن میں ایسے آتا ہے کہ جس کا مقام جتنا بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہیں. یعنی ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی، ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات پر بھی اللہ تعالیٰ نے نظر رکھی ہوئی ہے. پھر ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اپنی صحت کو لے کر اور بہت سے پرابلمس ہر انسان کے لائف میں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تو پرابلمس ہیں، ان کو لے کر کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جبکہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جس رب کو میں پکار رہی ہوں وہ مالک ہے. اس کے بعد رب میں کیا آتا ہے؟ ہوا سید. سید کہتے ہیں سربراہ کو، اور سید کا ایک اور مطلب ہوتا ہے مکمل اختیار رکھنے والا، کیونکہ جو سربراہ ہی ہوتا ہے وہی مکمل اختیار رکھنے والا ہوتا ہے. مثلا آپ کے گھر میں اگر کوئی ایک بندہ ہے جس کو مکمل اختیار ہے تو وہی سربراہ ہوگا، کیونکہ سربراہ کو ہی مکمل اختیار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مکمل اختیار رکھنے والے ہیں. پھر رب میں جو تیسرا معنی پایا جاتا ہے وہ ہے ہو المربی. اور مربی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ درجہ بدرجہ آگے بڑھانے والا. جو پودے اگاتا ہے یعنی کسان، اس کو بھی مربی کہتے ہیں، والدین کو بھی مربی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ والدین بہت خیال کے ساتھ تربیت کرتے ہیں، اسی طرح جو کسان ہوتے ہیں وہ بھی بہت خیال کے ساتھ اپنے پودوں کی گروتھ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی بہت خیال رکھتے ہوئے انسان کی تربیت فرماتے ہیں، هو المربی. اور مربی کون ہے؟ درجہ بدرجہ آگے بڑھانے والا، سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جانے والا رب. پھر چوتھا معنی کیا پایا جاتا ہے؟ المرشد. اور المرشد کہتے ہیں درست گائیڈ کرنے والا. اللہ اکبر، یعنی صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، درجہ بدرجہ آگے بس نہیں بڑھا دیا، بلکہ درست گائیڈ بھی کیا. اور آخری معنی ہے القیم، قائم رکھنے والا. اللہ اکبر، رب ہمیں مینٹین کرنے والا ہے. کیوں ہم اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کبھی کبھار؟ کیونکہ رب کی ان صفات کو پہچانا نہیں ہوتا کہ ہمارا رب تو القیم ہے، جس نے درختوں کے اوپر پتوں کو ہرا بھرا رکھا ہوا ہے، وہ میرے جیسے مخلوق کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقٍ، کوئی پتہ بھی ایسا نہیں ہے مگر جب وہ گرتا ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. کہ میں اور آپ تو ایک پورا وجود لیے بیٹھے ہیں، میں تو آپ الناس میں شامل ہیں، میں تو آپ خیر امہ میں شامل ہیں، میں اور آپ تو اشرف المخلوق میں شامل ہیں. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس لیول کے پریشان ہو جائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ہماری مشکل نہیں سمجھ رہا، کوئی ہماری سچویشن نہیں سمجھتا؟ سمجھتا ہے، اللہ کی ذات ہماری کنڈیشن سمجھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم رب کو نہیں سمجھتے، ہم نے اس سے ایک رشتہ ڈیولپ نہیں کیا ہوتا. تو رب میں کون کون سے پانچ معنی پائے گئے؟ ہو المالک، ہو السید، ہو المربی، ہو المرشد، ہو القیم. اور اللہ نے تمام رسولوں کے سامنے خود کو رب کے نام سے تعارف کروایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی انی انا ربکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق. کیونکہ جتنا رب کو آپ ایکسیپٹ کریں گے نا، اتنا آپ کو اللہ کے احکامات کے آگے جھکنا آسان ہو جائے گا. اور آپ بھی جب بچوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو انٹروڈیوس کروانا چاہیں تو سب سے پہلے بے رب کے نام سے انٹروڈیوس کروائیں. اللہ تعالیٰ تو رب ہیں, اور رب میں کون سی پانچ چیزیں پائی جا رہی ہیں یہ بھی ان کے سامنے رکھیں کہ وہ مالک ہے, تمہاری ایک ایک چیز کو وہ پورا کرتے ہیں, وہ سید ہے, ان کے پاس مکمل اختیار ہے. کچھ چیزوں پر میرا بس نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا بس ہے, وہ مربی ہے, وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کر جائیں گے, وہ مرشد ہے, وہ آپ کو درست گائیڈ کریں گے, وہ القیم ہے, وہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے, وہ آپ کے وجود کو برقرار رکھیں گے. اور کیسے برقرار رکھیں گے؟ المربی کی طرح خیال رکھتے ہوئے آپ کی تربیت کریں گے. تو پہلی آیت آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی. قل اعوذ برب الناس, کہہ دیجئے میں پناہ لیتی ہوں رب کی انسانوں کی. اور انسان کون ہوتے ہیں یہ ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آج ہم صرف اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن پڑھیں گے اور کچھ شیطان کی ٹرکس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کو بطور رب ہم نے جانا, اور پانچ بیچ میں کوالٹیز بھی جانی کہ رب کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں. نمبر ٹو, ملک الناس, بادشاہ ہے انسانوں کا, یعنی کہ انسانیت کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. نو ون کین ڈو اینی تھنگ وداؤٹ پرمیشن آف اللہ, کوئی انسان اللہ کی پرمیشن کے بغیر آپ کو شر نہیں پہنچا سکتا. اور واللہ اگر ملک الناس کا ایسنس سمجھ آ گیا تو ہمارے سارے خوف کنٹرول ہو جائیں گے. آج کل ہم کتنا لوگوں سے ڈرتے ہیں, کتنی ہماری نعمتیں ہیں جو ہم کسی کے سامنے نہیں لے کر جاتے. ہمیں خوف ہوتا ہے کہ یہ مجھ پہ جادو نہ کر دیں, یہ مجھے شر پہنچائیں گی, یا کسی کے سامنے یہ میری انسلٹ کر دیں گی, میری عزت کو خراب کر دیں گی, یا وغیرہ وغیرہ. بہت سے انسانوں سے ہم ڈرتے ہیں. آج کل چوریاں کتنی ہو رہی ہیں, وہ بھی تو انسان کرتے ہیں, کتنا ہم ان کے شر سے ڈرتے ہیں. باہر ہم نکلتے ہیں ہیراسمنٹ کے خوف سے کتنا ڈرتے ہیں, ہر طرح کی شر سے آج ہم بہت ڈر رہے ہیں جو انسان پہنچا رہا ہے مختلف صورتوں میں. کہیں وہ چور بنا ہوا ہے, کہیں وہ حاسد بنا ہوا ہے, کہیں وہ جادوگر بنا ہوا ہے, کہیں وہ اپنے حوث کو پورا کرنے کے لیے جانوروں کے انداز کو اپنائے ہوئے ہے, کہیں کون سا روپ ہے انسان کا, کہیں کون سا روپ ہے, اور ہر روپ میں کتنا شر ہے. لیکن اگر ہم یہ آیت سمجھ لیں کہ مالک الناس, اللہ تو بادشاہ ہے انسانوں کا, تو ہمارے بہت سے فیئرز کنٹرول ہو جائیں گے. کہ جو بندہ مجھے اذیت پہنچا رہا ہے اللہ اس کا بھی بادشاہ ہے, اللہ میرا بھی رب ہے, اللہ اس کا بھی رب ہے. کوئی بھی رشتہ, مثلا کوئی آپ کا سپاؤس ہے, وہ آپ کے لیے اذیت کا باعث بنا ہوا ہے. کوئی بھی رشتہ, ہزاروں رشتے ہوتے ہیں, کہیں اولاد ہے, کہیں کوئی دوست ہے, کہیں کون ہے, کہیں کون ہے, جہاں ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا, واٹ دا نیکسٹ. تو آگے کی سوچیں, مالک الناس, اللہ تو اس بندے کا بھی بادشاہ ہے بھائی, اللہ ضرور اس کے اندر خیر نکالیں گے, اللہ ضرور اس کے لیے بہتر کریں گے, اللہ ضرور اس کے ہدایت کا انتظام فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ سب بہتر کریں گے. جو میرا رب ہے نا, وہ اس کا بھی رب ہے, اللہ اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور جو وہ شر پھیلا رہا ہے, اللہ تعالیٰ قادر ہے اس شر کو کنٹرول کرنے میں. اکثر ہم جب بہت سمجھاتے ہیں نا کسی کو, پھر ہم فائنلی تھک ہار جاتے ہیں کہ اب میری بس ہو گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بھی رب ہے, اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ اس کے ذہن میں ڈال سکیں, اس کے دل میں ڈال سکیں وہ بات جو ہم اس کو بتانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا. اللہ سمجھانے پہ قادر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ملک الناس ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ الہ الناس, انسانوں کا الہ بھی ہے. اور الہ کون ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا، الہ جس کی عبادت کی جائے، جس سے سوال نہ کیا جائے کہ ایسا کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، ہمیشہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا. الہ وہ ہوتا ہے جس سے والہانہ محبت کی جائے، الہ وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، الہ وہ ہوتا ہے جس کے آگے سر جھکا رہے. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کن کو آج الہ بنایا ہوا ہے. یہ تو ہم کتنے فخر سے کہتے ہیں، اور فخر سے ہی کہنا چاہیے کہ ہمارا الہ اللہ ہے، لیکن سوری ٹو سے ہم نے پریئر میٹ کی حد تک اللہ کو الہ مانا ہوا ہے. صرف اس وقت ہی جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جیسے ہی پریئر میٹ فولڈ ہوتی ہے تو کہیں رسومات اکبر بن جاتی ہیں، کہیں کوئی محبوب اکبر بن جاتا ہے، کہیں کوئی خواہش اکبر بن جاتی ہے، کہیں کون سی چیز اکبر بن جاتی ہے اور کہیں کون سی چیز اکبر بن جاتی ہے. ہماری زندگی کے 24 آورز میں اللہ اکبر نہیں ہے، اللہ الہ نہیں ہے. یہ ایک بٹر ٹروتھ ہے اور اس کو آج ایکسیپٹ کرنا ہوگا. جائے نماز سے جب ہم آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اب سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہیں خاندان کے ڈر سے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں شوہر کے ڈر سے ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، کہیں پیرنٹس کے ڈر سے کوئی غلط کام کرتے ہیں، کہیں سوسائٹی والوں کے ڈر سے کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت کون بڑا بن جاتے ہیں؟ وہ خوف بڑے بن جاتے ہیں. حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے دعویٰ کر کے آئے تھے کہ اللہ میری لائف میں سب سے بڑے آپ ہیں، اور کنٹینیوسلی کتنی بار یہ کلیم کیا تھا میں نے اور آپ نے، کہاں گیا وہ دعویٰ؟ پھر 2-3 گھنٹے بعد آتے ہیں، پھر آغاز لیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ آپ بڑے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ ہماری نمازیں ہمیں سکون نہیں پہنچا رہی، کیونکہ ہم جھوٹے کلیم کرتے ہیں. کتنی ریپیٹیشن ہے، سب سے زیادہ نماز میں اللہ اکبر کی ریپیٹیشن ہے. رکوع میں جاتے ہیں، اس سے اٹھنے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، بار بار ریپیٹیشن ہے. کیوں یہ ریپیٹیشن ہے؟ کبھی غور کیا، اپنے تدبر کیا؟ بیسیکلی تدبر ہوتا ہی یہی ہے کہ ہر آیت کو اپنی لائف سے ریلیٹ کیا جائے. وہاں ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اللہ میری زندگی میں اور بھی چیزیں اہم ہیں، یا اللہ میں نے 3 گھنٹے اپنے گھر والوں کو دیے، اپنے اولاد کو دیے، اپنے کیریئر کو دیے، لیکن آپ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، آپ میرے لیے سب سے بڑھ کر ہیں. بار بار ہم محبت کا کلیم کرتے ہیں نماز میں اللہ اکبر، جس طرح جب کسی سے پیار ہونا تو اس کو بار بار ریئلائز کرواتے ہیں کہ میری لائف میں سب سے امپورٹنٹ تم ہی تو ہو، تم سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہیں ہے. کیونکہ محبت اظہار کی محتاج ہوتی ہے، تو نماز بھی ایک محبت بھرا انداز ہے جس میں انسان اپنے رب کے سامنے پہلے جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اور 3 مختلف جیسٹر، کیونکہ انسان کی لائف میں 3 جیسٹرز ہوتے ہیں، کھڑا ہونا، رکوع میں جانا اور سجدے میں جانا، اور وہ تینوں جیسٹر اڈاپٹ کرتا ہے. پہلے کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع میں رب کے لیے جاتا ہے، اور پھر رب کو پانے کے لیے سجدے میں چلا جاتا ہے، اور پھر یہی عمل اتنی بار دہراتا ہے کہ اے اللہ میری زندگی میں سب سے بڑے تو آپ ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں. میں اور بھی بندوں سے محبت کرتی ہوں، لیکن اتنی نہیں جتنے میں آپ سے کرتی ہوں. یہ کلیم کرنے کے بعد جیسے ہی جائن ماس فولڈ ہوتی ہے، پھر مجھے آپ کو خیال آ جاتا ہے، او مائی گاڈ، اگر میں نے پردہ کیا تو میرے ہسبینڈ تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، وہ تو مجھے غصہ کریں گے. اور پھر ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ان کو ناراض نہیں کرنا، یہ میرے لیے اتنے امپورٹنٹ ہیں. میں اور آپ فوراً کمپرومائز کر لیتے ہیں اور پردہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو کون بڑا ہوا؟ وہ بندہ جس کے لیے ہم نے یہ غلط کام کیا. تو الہ الناس میں الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. کیا میں اور آپ اپنے 24 آورز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ صرف جائے نماز کی حد تک تسلیم کرتے ہیں. صرف نماز کی حد تک عبادت کرتے ہیں. پھر الہ وہ ہوتا ہے جسے سوال نہ کیا جائے. ہم کتنے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں, کتنے شکوے, مجھے یہاں کیوں پیدا کیا, مجھے ایسے کیوں پیدا کیا, اور میرے پہ یہ آزمائش کیوں آئی, میری اولاد ایسی کیوں ہے, میرا کیریئر ایسا کیوں نہیں بنا, میں نے اتنی محنت کی, مجھے ایسا رسپانس کیوں نہیں ملا, میری شادی اس گھر میں کیوں ہوئی. کتنے سوال ہم اللہ سے کرتے ہیں, میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسے کیوں ہوتا ہے, میں ہی ہمیشہ بیمار کیوں ہوتی ہوں. اللہ سے کبھی سوال نہیں کیا جاتا, اللہ کے آگے بس سر تسلیم خم کیا جاتا ہے. کبھی رسول اللہ نے یہ چیز کہی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ نہیں نا. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالے جانے لگا تو انہوں نے کیا اللہ سے شکوہ کیا کہ اللہ صرف میرے ساتھ ہی کیوں ایسا بار بار ہو رہا ہے, کہ کبھی میں ہارون کا کبھی میں قارون کا مقابلہ کر رہا ہوں, کبھی میں نمرود کے سامنے جا رہا ہوں, اور کبھی مجھے آگ میں گرایا جا رہا ہے؟ نہیں, اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں, حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت, میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا, یہ بھی جو ہو رہا ہے اس میں بھی میرے لیے بہتری ہے. تو اللہ تعالی آپ کا الہ ہے, اللہ سے کبھی سوال نہیں کیا جاتا, اللہ تعالیٰ آپ کے رب ہیں, اور رب کون ہوتا ہے؟ جو مربی ہے وہ خیال رکھتے ہوئے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں, وہ آپ کا مرشد ہے, وہ آپ کو درست گائیڈ کرنے والا ہے, وہ القیم ہے بھائی, وہ کیسے آپ کو مشکلات میں ڈال کے آپ کو ضائع کر دے گا؟ وہ اس لیے آپ کو رف اینڈ ٹف کنڈیشنز میں اور رف اینڈ ٹف لائف میں ڈال رہے ہیں تاکہ آپ مزید پالش ہو جائیں. پھر الہ کون ہوتا ہے جس سے والہانہ محبت کی جائے؟ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ اپنی اولادوں سے, ان کی محبت میں اپنے 24 گھنٹے سپینڈ کرتے ہیں, اپنے فون سے, اپنے کیریئر سے, اپنی باڈی سے, اللہ سے کس قدر محبت ہے؟ کیا والہانہ محبت ہے؟ نو. پھر الہ وہ ہوتا ہے جس کے اطاعت میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو, کوئی ڈاؤٹ نہ ہو, بس اللہ نے یہ کہہ دیا نا تو میں کروں گی, اب میں کیوں, کیسے, ایسے, ویسے, یہ سوال نہیں بناؤں گی, مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر اللہ نے پردے کا حکم دے دیا اس میں میرے لیے بہتری ہے, میں نے کرنا ہے. اگر اللہ نے مجھے صبر کا حکم دیا تو میں نے چپ رہنا ہے. اگر اللہ نے مرد کو ایک درجہ عورت پہ فضیلت دی ہے تو میں نے اس پہ اعتراض نہیں کرنا, میں نے ایکسیپٹ کرنا ہے. اللہ کے اطاعت میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر الہ وہ ہوتا ہے جس کے آگے انسان کا سر جھکا رہے. یہ نہیں کہ دن میں بس جائے نماز کی حد تک سر جھکا رہے, پوری لائف میں وہ ایسے اپنی لائف گزارے کہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کے اوبیڈینس میں آیا ہوا بندہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کا ایک مختصر سا تعارف بے رب کے ساتھ اور الہ کے ساتھ. بے رب میں 5 چیزیں آتی ہیں اور الہ میں یہ ساری جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, کیونکہ انسان کی ذہنیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو توحید سمجھائی ہے. اور الہ میں آتا ہے فہو ربی و مالکی و الہی, سمپلی. اور یاد رکھیے گا کہ رب اور مالک بندوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے لیکن الہ نہیں. کیوں؟ انما الہکم الہ واحد, تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہونا چاہیے. تم اپنی زندگی میں والہانہ محبت بس ایک ہستی سے کرو, تم اندھی دھند اطاعت ایک ہستی کی کرو, تمہارا سر ایک ہستی کے آگے جھکا رہے, تم ایک ہستی سے کبھی سوال نہ کرو, اور وہ ہے اللہ رب العزت. اب دیکھیں یہ جو 3 ٹرمز ہیں نا, فہو ربی و مالکی و الہی, تو فرعون نے یہ تینوں اصطلاحات اپنے لیے بھی استعمال کی تھی. ان 3 آیات میں بھی نا 3 ٹرمز ہیں, برب الناس, مالک الناس, الہ الناس. تو رب مالک اور الہ، یہ تینوں ٹرمز فرعون نے بھی اپنے لیے استعمال کی تھی. مثلا اس نے کیا کہا تھا، فقال انا ربکم الاعلی الیس لی ملک مصر ما علمت لکم من الہ غیری. سورت الناس کے اس مقام پر سکولرز فرعون کو سامنے لے آتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں شیطان کی اس میجر پرابلم کی طرف سے پروٹیکشن چاہیے. آج شیطان ہم میں سے ہر ایک کو ٹریپ کر رہا ہے ایروگینس کے ذریعے، آئی می اینڈ مائی سیلف کے ذریعے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، آج ہم نے اپنی خواہشات کو الہ بنا دیا ہے، آج ہم بھی منی فرعون بن چکے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قل کے ذریعے ہماری ایگو کو سلیم کیا ہے، تکبر کو مٹا دیا ہے. اور تکبر آج کے دور میں ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی لیول کا پایا جا رہا ہے. تکبر غریب انسان کے اندر بھی ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب امیر تو باغی ہیں. تکبر پڑھے لکھے بندے کے پاس بھی ہے، تکبر ان پڑھ کے پاس بھی ہے، تکبر بچوں کے اندر بھی ہے آج، تکبر بڑوں کے اندر بھی ہے. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت جب قل کہہ رہے ہیں نا، تو میرا اور آپ کا تکبر مٹا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ نے جب اپنا انٹروڈکشن تین آیات میں تین ٹرمز یوز کر کے کروا دیا، تو میرا اور آپ کا جو تکبر ہے نا وہ بالکل، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیر زمین پہنچ گیا. کیوں؟ کیونکہ جو رب کی کوالٹیز ہیں وہ ہمارے اندر آ ہی نہیں سکتی. وہ مالک ہے، میرے اور آپ کے پاس کبھی ایبسولوٹ اتھارٹی نہیں ہو سکتی. ہم ایک گھر کے مالک ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کبھی پھر ہم اپنے بچوں کو صفائی کیا کہتے ہیں، اپنے میٹس کو کہتے ہیں، کیونکہ ہم اکیلے ایک گھر کو سسٹین نہیں کر سکتے. ہم سید بھی نہیں ہو سکتے، کسی چیز پر ہمارا مکمل اختیار ہے ہی نہیں، ہمارے خود ہاتھوں سے چیزیں ٹوٹتی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ باؤل تھوڑی دیر پہلے بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاتھ سے گر کر وہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر اسی طرح ہم المربی بھی نہیں ہو سکتے، ہم درجہ بدرجہ آگے نہیں کسی کو بڑھا سکتے، ہم مرشد بھی نہیں ہو سکتے، ہم کبھی کسی کو درست گائیڈ نہیں کر سکتے، اور قیم تو ہم ہو ہی نہیں سکتے. تو انسان کا جو تکبر اور اس کی انا اللہ تعالیٰ خاک میں ملا رہے ہیں. ان آیات میں انسان کو انسان کے مقام پہ رکھا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے. محمود الزمخشری فرماتے ہیں کہ اللہ نے سورۃ الناس کی پہلی تین آیات میں اپنا بہترین تعارف کروا دیا ہے، مگر ساتھ ساتھ الناس کا لفظ بھی لاتے رہے ہیں، اور یہ اس لیے لاتے رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو آنر دیا ہے کہ اے انسان، تمہاری عزت بھی میرے ساتھ جڑ کر ہے، تم میری اطاعت کرو گے تو تمہیں عزت ملے گی، تم میرے ساتھ جڑو گے تو تمہیں ریسپیکٹ ملے گی، تم میرے ساتھ جڑو گے تو تم ہر وقت ہرے بھرے رہو گے. کیونکہ ہم جن چیزوں کے ساتھ جڑتے ہیں نا، ان کو بھی فنا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے. تو جب وہ چیز مٹ جاتی ہے تو انسان بھی مٹ جاتا ہے. تو کیوں نہ انسان اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے، کیونکہ اللہ کو بقا ہے. تو اللہ کی خاطر انسان جو عمل کرتا ہے اس کے اس عمل کو بھی بقا مل جاتی ہے. بیسیکلی اللہ تعالی ہمارے لیے بہت کنسرنڈ ہیں. اللہ نے انسان کو ایک مقام دیا ہے، لیکن افسوس ہم اللہ تعالی کو اللہ کا مقام نہیں دیتے. ہم اللہ کی عبادت کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن صرف زبان سے. اوبیڈینس ہم کبھی نفس کی کرتے ہیں، کبھی خاندان کی کرتے ہیں، کبھی رسومات کی کرتے ہیں، اور کبھی خواہشات کی کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا میں اللہ کے آگے جھکتی ہوں یا نفس کے آگے. میرے نزدیک زیادہ اہمیت کس کی ہے، خدا کی یا مخلوق کی؟ اس کے بعد چوتھی آیت میں मीम शर्रिल वसवासिल खन्नास, शर से वसवसा डालने वाले के, बार बार पलट कर आने वाले के। जो लफ्ज खन्नास है ये खानिस से निकला है। खानिस कहते हैं पीछे छुप जाना और पलट कर आना। अब्दुल्ला बिन अब्बास और साइद बिन जुबैर इस आयत में मौजूद वसवासिल खन्नास से मुराद शैतान कहते हैं। अब देखें, सबसे पहले इंसान जिस चीज के शर से पनाह चाह रहा है वो शैतान से। तो अब देखिए, शैतान का तारुफ भी उसकी सिफात के साथ करवाया जा रहा है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। यहाँ पे देखिए, ये नहीं कहा गया कि मिन शर्रि शैतान, मिन शर्रिल वसवास। अब वसवसा डालना शैतान की एक सिफत है, अल खन्नास बार बार पलट कर आना ये शैतान की एक सिफत है। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने अपना तारुफ सिफात के जरिए करवाया, इसी तरह अब अल्लाह ताला शैतान का तारुफ सिफात के जरिए करवा रहे हैं। उसकी क्वालिटीज क्या हैं कि खन्नास बार बार आता है, डेविल नेवर टेक्स ब्रेक, हम थक जाते हैं लेकिन वो थकता नहीं है, लम्हे भर को भी वो इंसान को नहीं छोड़ता। हदीस में आता है इन शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरतम, कि जिस तरह खून रगों में दौड़ता है इस तरह शैतान तुम्हारे अंदर गर्दिश करता है। और वसवास आप कह सकते हैं कि ये शैतान की ट्रिक्स हैं, सारी ट्रिक्स मिन शर्रिल वसवास खन्नास, शैतान की चालें, शैतान के हीले, ये सब आ जाते हैं। अब तीन आयात में इंसान अल्लाह ताला को ऐसा रब, ऐसा मालिक, ऐसा इलाह कंसीडर कर चुका होता है। अब चौथी आयत में वो चाह रहा है कि अल्लाह मुझे क्या चाहिए, पना चाहिए, किसकी, अल्लाह की, और किस से, वसवासिल खन्नास यानी शैतान से, शैतान के वसवसों से। और शैतान के वसवसों में क्या चीज शामिल है, शैतान की ट्रिक्स शामिल है, उसके मकाइद, उसके हीले। और शैतान की ट्रिक्स कौन कौन से हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि शैतान की क्या क्या चालें हैं, वी आर टोटली ब्लैंक, हमें पता ही नहीं है कि उसके क्या क्या ट्रिक्स हैं, कौन कौन से अंदाज से वो आता है, ये हमें पता ही नहीं है। तभी तो हम शैतान के अटैक्स में फौरन आ जाते हैं, उसके हीलों में फौरन आ जाते हैं, क्योंकि हमें शैतान की चालों का नहीं पता। हम इंसानों की चालों को समझ जाते हैं कि अगर कोई हमारी तारीफ कर रहा है, यानी बच्चे अगर तारीफ कर रहे हैं तो इनको कुछ चाहिए, हाँ समझ जाते हैं ना, लेकिन शैतान को कभी हमने पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। जहालत सबसे बड़ा शर है। जिस तरह अल्लाह ताला के बारे में जानना बहुत जरूरी है और हमने जान लिया, इसी तरह अब शैतान के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि शैतान की ट्रिक्स क्या क्या हैं, और वो हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आखिरी तीन आयात की तफसीर, और सबसे पहले शैतान की ट्रिक्स 18 से 19 उसकी चालें हैं मुख्तलिफ जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा तदब्बर का एक स्टार्ट, जिसमें सिर्फ हमने आज अल्लाह ताला के बारे में जाना। आपको ये डिफिकल्ट जरूर लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको टेस्ट आ जाएगा। टेस्ट डेवलप करना डिफिकल्ट होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो खुलासा क्या है आज के टॉक का, आज हमने इम्पोर्टेंस देखी सूरत उन्नास की, और अब आपने पूरे वीक, बेशक आपको समझ अभी ना आए लेकिन पूरा वीक आपने सूरत उन्नास को अपनी लाइफ में शामिल करना है, सुबह शाम तीन तीन मर्तबा और रात को सोने से कबल तीन मर्तबा आपने पढ़नी है। ये आपका डेली बेसिस पे टास्क होगा। नंबर टू, अल्लाह ताला के इन नामों को अपने सामने लिख के लगा लें, हुवल मालिक, हुवल सैयद, हुवल मुरब्बी, हुवल मुर्शिद, हुवल कय्यम, ताकि जब कभी मायूस होने लगें तो फौरन याद आए कि वो तो कय्यम है, मुझे जाया नहीं करेगा। जहां गाइडेंस की जरूरत हो तो मुर्शिद पे नजर पड़े, जहां प्रोग्रेस चाहिए तो मुरब्बी पे नजर जाए, जहां आप अपने आप को बहुत बेबस फील कर रहे हो तो फौरन असीयत पे नजर जाए कि अल्लाह तो इख्तियार रखता है ना, کہیں کوئی چیز آپ کو چاہیے لیکن وہ آپ کی اتھارٹی میں نہیں ہے، تو مالک پہ نظر جائے کہ وہ تو مالک ہے، اس کے تو اتھارٹی میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی طرح یہ پانچ کوالٹیز آپ نے اپنے سامنے لکھ کے لگا لینی ہے، اور الہ کے وقت سیلف اسیسمنٹ کرنا ہے، یہ لکھ لیں اپنے پاس کہ کیا میں اللہ کی 24 آورز کی عبادت کرتی ہوں، کہیں میں تقدیر پر سوال تو نہیں اٹھاتی، کیا میں اللہ سے والہانہ محبت کرتی ہوں، کیا اللہ کی اطاعت میں مجھے کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے، اور کیا اللہ کے آگے میرا سر ہمیشہ جھکا رہتا ہے؟ یہ سب سوالات آپ نے خود سے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.